الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام آج ہم نے اس ہفتہ وار درس میں سورۃ الانبیاء کی 7 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 82 تک سبحان اللہ اور اس سے قبل اس سورت میں جن انبیاء کا ذکر ہو چکا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہو چکا ہے گزشتہ درس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام ان 6 پیغمبروں کا ذکر مختصراً ہو چکا ہے آج کے درس میں تین نبیوں کا ذکر ہوگا علیہم الصلاۃ والتسلیمات، سیدنا نوح علیہ السلام کا، سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس سورت پاک میں بہت سارے نبیوں کا ذکر فرمایا. گزشتہ درس میں ہم نے سیدنا لوط علیہ السلام کے ذکر پر اختتام کیا تھا. سیدنا لوط علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے دس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے ماتحت رہ کر دین ابراہیمی کی تبلیغ فرمائی. یعنی جب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تو ان کی عمر 30 سال تھی جب وہ اردن کے علاقے متفقات میں گئے. 10 سال انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارے، ان کی نبوت اور رسالت کی تبلیغ فرماتے رہے. جب 40 سال عمر ہوئی تو اللہ تعالی نے ان کو انڈیپینڈنٹ اپنے نبوت کے اظہار کا اور اعلان کا حکم دیا. تو 30 سال انہوں نے 35 سال انہوں نے اپنی نبوت اور اس نبوت کا اعلان فرمایا، جن میں 20 سال وہ اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے رہے اور بہت کم لوگ مسلمان ہوئے. 7 گاؤں تھے جن میں سے 5 گاؤں اللہ کے عذاب سے تباہ ہو گئے، اور اس قوم لوط کے عذاب آنے کے بعد 15 سال آپ حیات رہے اس دنیا میں، اور 15 سال کے بعد پھر جو ہے آپ کا وصال ہوا، گویا کہ 75 سال کی عمر میں آپ کا وصال شریف ہوا، اور آپ کا مزار شریف بھی وہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مزار کے قریب ہی اسی علاقے میں آپ کا مزار شریف بھی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے عظیم، ظاہر ہے کہ جو بھی نبی ہوتے ہیں کوئی نبی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا. لوط آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ بڑے سادہ تھے، زمین پر بیٹھ جاتے، لیٹنا ہوتا تو کوئی بسترے کی پرواہ نہ ہوتی، وہیں زمین پر کچی زمین پر لیٹ جاتے، جسم پر مٹی لگ جاتی، کپڑوں پر مٹی لگ جاتی، لیکن ان کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوتی. تو اسی لیے آپ کا لقب شریف جو ہے وہ لوط ہے، کہ مٹی پر بیٹھ جانے والا اور مٹی پر لیٹنے والا جو نبی ہے وہ سیدنا لوط علیہ السلام ہے. آج ہم کپڑوں کو کتنا پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، جوتے پر مٹی لگ جائے، کپڑے پر مٹی لگ جائے تو ہماری طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، اس میں تقدر آ جاتا ہے. اگر تھوڑی سی میلی جگہ ہو، صف پر مٹی پڑی ہو تو ہمارا وہاں نماز پڑھنے کو جی نہیں کرتا، ہماری استری ٹوٹ جائے گی، ہمارے کپڑے میلے ہو جائیں گے، ہم پھر کہیں محفل میں نہیں جا سکیں گے، مجلس میں نہیں جا سکیں گے. لیکن مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ سجدے کرتے ہوئے جو مٹی پیشانی پر لگتی ہے اس مٹی کی بڑی شان ہے. وہ مٹی جو سجدے میں، رکوع میں، نماز کی حالت میں آپ کے جسم یا کپڑوں پر لگ جائے، وہ مٹی بڑی شان والی ہے جو قیامت کے دن تیری عبادت کی گواہی دینے والی ہے. کاش کہ ہمارے اندر عاجزی اور انکساری آ جائے، اور یہ جسم جس کو پھونک پھونک کر ہم رکھتے ہیں، یہ جب قبر میں جائے گا تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا. اس جسم کی ہم پرواہ کرتے ہیں، اگر اس جسم کو قبر کی مٹی کے کھانے سے بچانا ہے تو یہاں عاجزی اور انکساری کر کے اس مٹی کی طرح مٹی انسان ہو جائے، اور پھر وہ 10 شخص جن کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی ان میں سے ایک ہو جائے. ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو عاجزی اور انکساری کرنے والا زاہد اور عابد انسان ہے، جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے. سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد ذکر آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام پہلے گزرے ہیں، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بعد میں گزرے ہیں. رب تعالیٰ بھی اسی کا ذکر فرماتا ہے، فرمایا وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ. لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ایک اور بھی ہمارا پیارا نبی نوح گزرا ہے، جس کی یہ شان ہے کہ اِذْ نَادَى، جب انہوں نے رب کو پکارا تو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے پھر ان کی دعا کو قبول فرما لیا. ہم نے استجبنا، ہم نے قبول کر لیا اس کی دعا کو. نوح علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی اور ایک بد دعا فرمائی. جب آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی قوم میں اور بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، تو آپ کو جو تکلیف اور مشقت تبلیغ کرنے میں ہوئی تھی، لوگوں نے جو اذیت پہنچائی تھی، برا بلا کہا تھا، پتھر مارے تھے، روڑے مارے تھے، آوازیں کسے تھے، تو اللہ کے نبی نے 950 سال بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ تبلیغ فرمائی. جب ان کی باتوں کو سن سن کر تنگ آ گئے تو پھر دعا کی ایک اپنے لیے، جس کا ذکر سورہ قمر میں آتا ہے، فدعا ربہ، اپنے رب سے دعا مانگی، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ اب میں ان کفار سے عاجز آ چکا ہوں، مغلوب ہو گیا ہوں، یہ میرے اوپر حاوی ہو گئے، میری کوئی بات نہیں سنتے، تو اے اللہ میری مدد فرما. اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی. پھر جب ان لوگوں نے بہت تنگ کیا اور جب آپ کے علم شریف نے یہ دیکھا کہ ان کی نسلوں میں بھی کوئی نبی آنے، کوئی مسلمان ہونے والا نہیں ہے، ان کی اولادوں میں بھی کوئی آنے والا بچہ جو ہے وہ مسلمان ہونے والا نہیں ہے، تو پھر آپ نے ان کی ہلاکت کی بد دعا فرمائی. اور ہلاکت کی بد دعا میں دیکھیے کہ جب رب تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا تو 40 سال تک قوم نوح میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اس لیے کہ بچے تو بے گناہ ہوتے ہیں نا، تو بے گناہ کو تو عذاب اللہ تعالی نہیں دیتا. تو 40 سال میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. کہ سالی آ گئی، لوگوں کے ہاں اولادیں نہیں ہوئی، اور جب وہ بڑے سارے رہ گئے تو نوح علیہ السلام کی وہ بد دعا جب دیکھا کہ اب ان کے ہاں کوئی بھی مسلمان ہونے والا نہیں ہے، کسی کی قسمت میں ایمان اور اسلام نہیں ہے، تو پھر آپ نے بد دعا فرمائی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کی نسلیں ختم کر دے، کوئی ان میں مسلمان ہونے والا نہیں ہے، تو اے اللہ زمین پر ان کا ایک بچہ بھی، ایک نفس بھی، ایک جان بھی ان کی نہ چھوڑ، سب کو تباہ و برباد کر دے. تو رب فرماتا ہے کہ ہم نے دونوں دعاؤں کو قبول کیا. تو ابراہیم اور لوط سے پہلے ہمارے ایک نبی نوح ہیں جن کا نام عبد الغفار تھا، اور اللہ کے عذاب، اللہ کے ڈر سے، خوف سے اتنا روتے کہ نام ہی نوح پڑ گیا. نوح کہتے ہیں رونے والے کو، نوحہ اسی سے نکلا ہے. نوحہ و بکا، رونا جو ہے نوحہ، یہ اسی لفظ سے نکلا ہے. تو یہ رونے والے نبی نوح علیہ السلام جو ہیں، جن کا نام عبد الغفار ہے، ابراہیم و لوط سے پہلے انہوں نے ہم سے دعائیں مانگی، ہم نے دعا بھی قبول فرمائی اور ان کی بد دعا بھی قبول فرما کر ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی نجات عطا فرمائی. ان کا تھا نا کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو اللہ نے فنجیناہ ان کو نجات عطا فرمائی، واہلہ اور ان کی بیوی کو بھی، بچوں کو بھی نجات عطا فرمائی. کس سے؟ من الکرب العظیم، وہ بڑی سختی سے، بہت جو سختی والا عذاب تھا اور وہ جو تکلیف تھی، اس سے رب فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو طوفان سے نجات عطا فرمائی. اہل کا لفظ بولا ہے، اہل سے مراد بیوی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں اور دو بیویوں سے پانچ بچے تھے. ایک بیوی جو بڑی تھی اس سے تین بیٹے، جو سام، حام، یافس، جن سے یہ ساری نسل انسانی چلی ہے، یہ ان تین بچوں سے چلی ہے، اور یہ اولیاء اللہ تھے تینوں. ان میں نبی کوئی نہیں تھا ان تینوں میں، نہ سام، نہ حام، نہ یافس. ایک کی اولاد، یہ جتنے عرب ہیں اور ایک کی اولاد یہ ہیں، ایک کی اولاد یہ جتنے ترک اور ہیں یورپین یہ ہیں، اور ان ایک کی اولاد حضرت جو افریقن ہیں، ایک کی اولاد وہ. تو ان تینوں سے سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد چلی، اور چوتھے جو تھے جن کا نام، جن کا لقب ادریس تھا، نام ان کا اخنوخ تھا، اخنوخ بن لمک بن متوشلخ بن نوح، یہ جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے، ان سے بھی اولاد چلی، اور یہ نبی تھے. حضرت اخنوخ جو ہے ان کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ یہ نبی تھے. پانچواں بیٹا جو تھا دوسری بیوی سے، وہ بیوی بھی کافرہ تھی اور بیٹا بھی کافر تھا. آگے پھر اس میں اختلاف ہے کہ وہ ان کی بیوی کا بیٹا تھا، ان کا نہیں تھا، یا ان کا تھا. بہرحال وہ ماں باپ، ماں بیٹا دونوں کافر تھے. تو نجات جو ملی تو وہ مومن بیوی کو ملی ہے، کافر بیوی اور بیٹا جو تھا وہ دونوں ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے، جس کا ذکر سورہ ہود میں گزر چکا ہے. تو اہل سے مراد بیوی ہے، آپ کی بیوی کو. تو اہل بیت جو لفظ ہے، جب اہل بیوی کو بولا گیا تو اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ حضور کی بیویاں. بیٹے جو بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ اہل بیت جو ہیں، تو یہ بیویوں کی وساطت سے ہیں. سب سے پہلے بیویاں اہل بیت ہیں اور اس کے بعد اولاد اہل بیت ہے. جو لوگ صرف حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ، امام حسن و حسین کو اہل بیت مانتے ہیں اور کسی کو اہل بیت نہیں مانتے، وہ سخت غلطی پر ہیں. ہم نے یہ مسئلہ کئی بار واضح کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت تین ہیں، سب سے پہلے اہل بیت ہیں، جیسے یہ قرآن فرماتا ہے اہل کا لفظ بول کر بیوی مراد ہے، اور سورہ ہود میں بھی اہل البیت کا لفظ آ کر حضرت سارا مراد لی گئی، حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارا، ان کو اہل بیت کہا گیا. یہاں بھی اہل کا لفظ بول کر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مراد لیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کون ہے؟ حضور کی بیویاں. کوئی لغت، کوئی ترجمہ اور تفسیر حضور کی اہل بیت کو اہل بیت سے نہیں نکال سکتا. سب سے پہلے اہل بیت ہیں ہی حضور کی بیویاں، اس لیے کہ لفظی معنی یہ کہلاتا ہے گھر والے. ہماری زبان میں بھی جو گھر والی بولا جاتا ہے بیوی کو بولا جاتا ہے، قرآن میں بھی اہل بیت بیوی کو بولا گیا. بیوی کے بعد دوسری اہل بیت جو دوسری قسم ہے وہ اہل بیت ولادت ہے. اہل بیت سکنا بیویوں کی، اہل بیت ولادت جو اولاد ہے. اب حضرت خاتون جنت اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نما یہ اہل بیت میں داخل ہیں، پہلے بیویاں پھر یہ. اور تیسرا جو اہل بیت قرابت، وہ لوگ جو بنی ہاشم کی اولاد ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ مدد فرمائی، وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں. اسی لیے ان کو صدقہ اور زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، نہ ان کو لینا جائز ہے، کہ بنی ہاشم ہاشمی جو ہیں یہ اہل بیت میں داخل ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تین قسموں کو اہل بیت میں شامل کیا. تو فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی اہل کو، بیوی کو، گھر والوں کو، یعنی بیوی کو اور بچوں کو، ہم نے اس بڑے سختی والے دن سے نجات عطا فرمائی، طوفان والے دن سے. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں پر، نوح علیہ السلام کو مدد دی اور ان لوگوں سے بچایا، الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. یعنی کافروں سے ہم نے بچا کر اپنے نبی نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی اور بچوں کی اور ان کے فالوور جو تھے ان کی مدد فرمائی، کیونکہ وہ کافر جو تھے انہم کانوا قوم سوء، وہ بہت بری قوم تھے، بے شک وہ برے لوگ تھے، جو بتوں کی پوجا کریں، جو انبیاء کو جو ہے گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، اللہ کے ساتھ لوگ شریک ٹھہرائیں، وہ بہت بری قوم تھی. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو نوح علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے، ان کے شرک کرنے کی وجہ سے، نبی کو ایزا دینے کی وجہ سے، برا بھلا کہنے کی وجہ سے، ہم نے تمام نوح علیہ السلام کے زمانے کے کفار کو تمام کو ہم نے غرق کر دیا اور ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کا حکم ہوا کہ اے نوح آپ ایک کشتی تیار کیجئے، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی کشتی تیار فرمائی؟ آپ نے کشتی کیا 11 منزلہ آپ نے کشتی تیار کی. ہاں جی، کتنی منزلہ تھی اندازہ لگائیے، کہ طوفان ابھی آیا نہیں. لوگ مذاق کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ کیا کر رہے ہیں. تصور فرمائیں کہ اللہ تعالی نے خاص قسم کی لکڑی اگانے کا حکم دیا، خاص قسم کے لکڑی. آج بھی جو ہے نا، جو پانی میں لکڑی جاتی ہے وہ عام لکڑی نہیں ہوتی، جس کو دوسرے دن جو ہے وہ اس میں گل جائے اور ختم ہو جائے. آپ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ڈیک بنتے ہیں، جو سمندروں کے کنارے پر جو بنائے جاتے ہیں، سیرگاہیں بنائی جاتی ہیں، وہ عام لکڑی نہیں ہوتی، وہ خاص لکڑی ہوتی ہے جس کو پانی نقصان نہیں دیتا. تفاسیر میں آتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے نوح علیہ السلام آپ فلاں قسم کی لکڑی بوئیے. اور وہ لکڑی کئی سال تک وہ لکڑی جو ہے وہ تیار ہوئی، پھر اس کو کاٹا گیا، پھر رب تعالیٰ نے آپ کو طریقہ سکھایا کہ کس طرح کشتی بنانی ہے. آپ نے 11 منزلہ کشتی بنائی. آج کوئی جہاز دکھا دیں جو 11 منزلہ ہو، اتنی بڑی قوموں نے عروج کیا ہے اور اتنے بڑے بڑے جہاز بنائے ہیں، لڑاکا جہاز بنائے ہیں، سفر کے جہاز بنائے ہیں، مسافروں کے لیے بنائے ہیں، سامان کے لیے بنائے ہیں. کوئی جہاز آپ دکھا دیں جو 11 منزلہ ہو. اٹلانٹک اوشن میں اور دوسرے سمندروں میں جہاز جاتے ہیں اور اتنا بفرا ہوا سمندر جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو موجیں آسمان سے باتیں کرتی تھیں اس جیسا کوئی سمندر بھی دکھا دیں. تو ظاہر ہے کہ 11 منزلی جو 300 گز لمبی کشتی ہوگی، بندے تھوڑے سے لیکن کشتی اتنی بڑی. جب کشتی تیار ہو گئی 3 سال کے بعد طوفان آتا ہے اور پھر اس کشتی میں سوار ہو کر نوح علیہ السلام خود اور بیوی آپ کی اور آپ کی اولاد اور جو جانور جو آپ نے ساتھ لینے تھے وہ جانور بچتے ہیں اور وہ غرق ہونے سے محفوظ ہوتے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کا اندازہ لگائیے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم دیا، رب تعالیٰ نے کتنا آپ کو صبر دیا، کتنا حوصلہ دیا اور کتنی شان دی اپنے نبی سیدنا نوح علیہ السلام کو. اس کے بعد 2 اور نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، سیدنا داود علیہ نبینا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام والسلام کا. اللہ فرماتا ہے جل شانہ وداود و سلیمانا، اور اے محبوب نوح علیہ السلام کے ذکر کے بعد داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی لوگوں کو بتائیے اور انبیاء کی شان بتائیے محبوب کہ انبیاء کی شان کیا ہے. جب ایک کھیتی کے جھگڑے پر انہوں نے فیصلہ کیا، سیدنا داؤد علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1200 سال پہلے کا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنے 100 سال پہلے کا؟ 1200 سال پہلے سیدنا داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے. اور سیدنا داؤد علیہ السلام ابھی 15 سال کے نوجوان ہیں جب اس دور میں جالوت بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا. وہ اتنی طاقتور قوم تھی جو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھی اور جو نبی تھی اس وقت داؤد علیہ السلام کے بچپن کے زمانے میں ایک قوم تھی جس کو کہتے تھے قوم حتی اور فلسطی. یہ ایسی قوم تھی جس کا دور لوہے کے ہتھیار بنانے، تانبے کے ہتھیار بنانے اور لوہے کی مصنوعات اور تانبے کی مصنوعات میں یہ لاجواب لوگ تھے. جالوت کا دور تھا، کافروں کا دور تھا. اور جب حضرت داؤد علیہ السلام فوج میں بھرتی ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 قسم کے ایسے معجزے عطا فرمائے تھے جو لاجواب تھے. ان میں ایک یہ تھا کہ آپ کا نشانہ بڑا زبردست تھا. جب آپ کسی کو ایک مرتبہ اچھی طرح سے دیکھ لیتے اس شخص کو یا کسی چیز کو دیکھ لیتے، پھر وہ جتنا مرضی دور چلا جائے آدمی اور دوری کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، آپ غلیل کے ساتھ یا وہ جو رسی میں کے ساتھ وہ تھوڑا چمڑے کا حصہ ڈال کر اس کے اندر ایک تھوڑا سا جو ہے پتھر ڈال کر گمانی کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں جی جو رسہ پھیر کر ایک حصہ چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ روڑا جا کر لگتا ہے, اس میں آپ بڑے ماہر تھے. تو جالوت کو جب آپ نے دیکھا, دیکھنے کے بعد جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ دور تھا, آپ نے پتھر ڈالا اس میں اور جو پھرایا اس کو اور وہ پتھر اس کے گھٹنے میں لگا, وہ گرا اور مر گیا. اس کے مرنے کے بعد آپ کو حکومت ملی اور آپ بادشاہ ہوئے. 100 سال آپ کی عمر ہوئی ہے سیدنا داؤد علیہ السلام کی. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کا اعلان ہوا کہ آپ نبی ہیں, جو کہ طریقہ ہے اللہ تعالی جل شانہ ہر نبی کو 40 سال کے بعد اعلان کرنے کا حکم دیتا ہے, اگرچہ نبی نبوت پہلے بھی مل جاتی ہے. آپ نے جو ہی اعلان نبوت فرمایا, ساتھ ہی رب تعالی نے بادشاہی بھی عطا فرما دی. تو کتنے سال آپ نبی رہے؟ 60 سال, کیونکہ 100 سال عمر ہے, اور 60 سال ہی آپ بادشاہ رہے. آپ کی عمر 50 سال تھی. 50 سال آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے. جب آدم علیہ السلام کی پشت سے ذرات نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ذرہ بڑا چمک رہا ہے, تو پوچھا اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا تیری اولاد میں تیرا بیٹا آدم علیہ السلام, آمین, داؤد علیہ السلام ہے. تو پوچھا اتنا خوبصورت, اتنی چمک اس کی ہے, اس کی عمر کتنی ہے؟ رب تعالی نے فرمایا 50 سال. تو آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری عمر کتنی ہے؟ میں 1000 سال. تو عرض کیا کہ میری عمر کے 50 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں, کہ اتنا خوبصورت بچہ اور اتنی چمکدار شکل و صورت, اتنا نور اور عمر 50 سال, میرے 50 دے دو. 50 دے دیے. جب آدم علیہ السلام کے 950 سال گزرے تو اسرائیل آ گئے. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو بھائی ہمارے 50 رہتے ہیں. اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کمپیوٹر یہ کہتا ہے کہ 950 سال آپ کی عمر ہے اور 50 آپ نے کسی کو دیے ہوئے ہیں, تو آپ کے 950 سال کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. تو داؤد علیہ السلام کو 50 سال آدم علیہ السلام کے ملے. تو داؤد علیہ السلام کا پہلا معجزہ کیا تھا؟ کہ جس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے وہ جتنا مرضی دور ہوتا, غلیل سے یا اس رسی سے آپ ایسا پتھر پھینکتے کہ وہ نشانے پر جا کر لگتا. یہ آپ کا معجزہ تھا. دوسرا معجزہ آپ کا تھا کہ پہاڑ آپ کے ذکر کے ساتھ وہ ذکر کرتے تھے. ہاں جی, آپ اتنی سریلی آواز سے جب زبور شریف پڑھتے تو پہاڑ بھی ساتھ تسبیح تسبیح شروع ہو جاتے. تیسرا معجزہ آپ کا تھا کہ آپ کی تسبیح کے ساتھ پرندے جو تھے وہ بھی تسبیح پڑھتے. جب آپ پڑھتے نا تو چلتے پانی رک جاتے, پہاڑوں میں شور مچ جاتا. ایک تو شور ہوتا ہے نا جب آپ پہاڑوں میں جائیں تو خود بھی آواز نکالیں تو گونج اٹھتی ہے, وہ گونج نہیں, پتھر کا ہر ہر ذرہ وہی تسبیح اپنی زبان میں پڑھتا جو سیدنا داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے. پرندے اڑتے ہوئے فضا میں رک جاتے, آپ کے قریب آ جاتے, اور جو سیدنا داؤد علیہ السلام پڑھتے وہی تسبیح پرندے اپنی زبان میں, پتھر اپنی زبان میں پڑھتے, لوگ ان کی آوازیں اور شور سنتے. سیدنا داؤد علیہ السلام پتھروں کی تسبیح بھی سمجھتے اور پرندوں کی تسبیح بھی آپ سمجھتے تھے. یہ تیسرا معجزہ تھا. اور چوتھا معجزہ سیدنا داؤد نبی علیہ السلام کا یہ تھا کہ لوہا جب آپ کے ہاتھ میں آتا تو وہ موم بن جاتا, آپ اس سے زرہ بناتے, اس کی تاریں بناتے, اس کی ٹوکریاں بناتے, اس کی خود بناتے, ہتھیار بناتے. پتھر کو موم جو ہے اس کو ہاتھ میں رکھنے کی دیر تھی, وہ لوہا جو تھا رب تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, ہم نے پتھر کو نرم کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ. یہ آپ کے 4 معجزے تھے. بادشاہی آپ کی بڑی مشہور تھی اور اللہ کے نبی تھے. رب تعالیٰ نے نبی کو بڑی شان بخشی ہوتی ہے. آپ بادشاہی کے دور میں پتھر موم ہونے کی وجہ لوہا کے نرم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ بادشاہ تھے تو ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے دو لوگوں سے سنا, آپ رات کو باہر نکل جاتے جیسے بادشاہ رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے نکلتے ہیں, آپ نکلے تو دو آدمی باتیں کر رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اچھے آدمی ہیں, بڑے نیک ہیں, بڑے صالح ہیں, کوئی عیب ان کے اندر نہیں ہے, لیکن جو بیت المال سے تنخواہ لیتے ہیں نا, چاہے تھوڑی بھی لیتے ہیں, یہ ان کو نہیں لینی چاہیے, اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائیں تو وہ اچھا تھا. اور وہ دونوں فرشتے تھے, وہ دونوں فرشتے تھے جو رب تعالیٰ نے بھیجے تھے. اور ایک روایت آتی ہے کہ آپ نکلے لوگوں سے پوچھنے کے لیے کہ بھائی داؤد کیسا ہے, لباس بدل کر انجانے لوگوں میں, تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا انسانی لباس میں, وہ رستے میں بیٹھے ہیں. حضرت داؤد پوچھتے ہیں بھائی تمہارا بادشاہ کیسا ہے, تو جبریل علیہ السلام نے کہا آدمی تو بہت اچھا ہے اگر اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے تو, ہاتھ کی کمائی میں بڑی برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ درس حدیث جن لوگوں نے سنے ہیں گزشتہ دنوں میں, ہم نے وہ حدیث سے بیان کی ہیں, مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کی بڑی تعریف فرمائی ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتا ہے. اسی لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام, اولیاء, علماء, وہ ہاتھ کی کمائی سے کھاتے ہیں اور اسی سے اپنا گزارا کرتے ہیں, اس کے اندر بڑی برکت ہے. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ نے پھر اللہ سے دعا کی, اے اللہ مجھے کوئی ہنر سکھا دے. تو رب تعالی نے پتھر کو, لوہے کو آپ کے ہاتھوں میں موم کر دیا, لوہا آپ کے ہاتھ میں آتا اور بالکل نرم ہو جاتا, جیسے آپ اس کو موڑتے جس طرف دے جاتے, یعنی وہ موم کی طرح بالکل جو ہے اس کو جتنے مرضی آپ اس کے گلائی میں لے جائیں, اس کو جو مزید شیپ دے دیں, وہ لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہوگی. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ جو ہم نے ابھی ذکر کی کہ جالوت کی قوم جو تھی اس کے دور میں اس علاقے میں مشرق وسطی میں جہاں سیدنا داؤد علیہ السلام تھے, وہ جہاں ان کی حکومت تھی جالوت کی, وہاں جو پہاڑ تھے وہاں سے تانبا بہت نکلتا تھا اور لوہا بہت نکلتا تھا, تو وہ لوہے اور تانبے کے ہتھیار بناتے, لباس بناتے, زرے بناتے. اور جالوت کے مرنے کے بعد جو بنی اسرائیل کی حکومت پھیلی تو وہ بھی اس قسم کے بڑے ہتھیار بناتے اور اتنے امیر ہو گئے اور اتنے ان کے پاس ہتھیار ہو گئے جس کی وجہ سے وہ مغرور اور متکبر ہو گئے, دین چھوڑ گئے اور حق سے بہت دور ہو گئے. تو رب تعالیٰ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی بنا کر اس علاقے میں بھیجا اور رسول بنا کر بھیجا. اور آپ یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جس قسم کا ماحول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس نبی کو وہی معجزہ دیتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادوگر تھے, جادوگری کا زور تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کو جادو کا توڑ دیا گیا, سانپ دیا گیا, اسا دیا گیا جو سانپ بن جاتا تھا, ہاں جی, تو یہ توڑ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علاج کا بڑی مہارت تھی, لوگ بیماروں کا علاج کرتے تھے, تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ علاج دیا گیا, مردوں کو زندہ کرنا, مادرزاد اندھے کو آنکھیں دے دینا, برس والے کو ٹھیک کر دینا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. ہر نبی کو اپنے اپنے دور میں وہی طاقت دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ جو دوسروں کو اجمی سمجھتے تھے, گنگا سمجھتے تھے, رب تعالی جل شانہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو یہ شان دی کہ قرآن مجید نازل فرمایا, یعنی ایک کتاب ہے جو ہم نے درس نظامی میں پڑھی ہے جس کو کہتے ہیں سبا معلقہ، یہ لکھی ہوئی ہے اس دور کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا دور تھا، 1400 سال پہلے کی، 1500 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے. جو عرب کے مشہور شاعر تھے انہوں نے وہ کتاب لکھی، اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ چاہے وہ کافر تھے لیکن کعبے کو اللہ کا گھر سمجھتے تھے، چاہے وہ ننگا طواف کرتے لیکن کعبے کا طواف کرتے، اور بتوں کی پوجا کرتے لیکن اللہ کے گھر کی بڑی عزت کرتے اپنے عقیدے کے مطابق، تو وہ جب ان کا سالانہ میلہ ہوتا تو اس میں جو بڑے بڑے شعراء آتے وہ شعر کہتے، اور اس وقت کوئی یہ رشوت یا کسی کا سائیڈ لینا یہ نہیں ہوتا تھا، حقیقتاً جن کے شعر اچھے ہوتے ان کو کاغذ پر لکھ کر، چمڑے پر لکھ کر، کسی چیز پر لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیتے، گویا کہ یہ اعلان ہوتا کہ پوری دنیا میں اگر کسی کے پاس ہمت ہے، اگر کوئی آدمی اتنا فصیح و بلیغ ہے تو یہ چیلنج ہے، وہ ایسے شعر کہے جو ان سے اچھے ہوں، ہم ان کو اتار دیں گے اور اس کا شعر لٹکا دیں گے. آج کل تو لوگ جو ہے نا ناانصاف ہے نا، لیکن وہ کافر ہونے کے باوجود وہ ایسے انصاف پرست تھے کہ کسی کا بھی کلام اگر اچھا ہوتا تو وہ لٹکا دیا جاتا، دوسرے کو اتار دیا جاتا. تو سبا معلقہ جو ہے یہ کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی، انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ہو الابتر، تو یہ سورت اگرچہ کافروں کی ہجو میں ہے، ان کی برائی میں ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، ان کو یتیم اور غریب سمجھتے تھے، اور آپ کے لیے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب فوت ہو جائیں گے تو ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، رب تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ سورت نازل فرمائی، انا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے، ان شانئک ہو الابتر، جو تیرا دشمن ہے وہی بے نسل ہے، اسی کی اولاد نہیں ہوگی، وہی نسل کٹا ہوا ہوگا، تو یہ ان کے خلاف ہے، لیکن انصاف پسند وہ ایسے تھے. جب یہ سورت آئی انہوں نے کہا، فیصلہ کیا کہ سبا معلقہ کا اب کوئی حق نہیں کعبے کے دروازے پر لٹکانا، اس کو اتار دو اور یہ سورت وہاں لگا دو. تو جو نبی آتا وہ اپنے زمانے کے حساب سے رب تعالیٰ اس کو معجزہ دیتا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا کہ قوم لوہے کے ہتھیار بناتی ہے، تم تو یعنی یہ اس وقت کیا تھا کہ یہ پہاڑوں سے جن تومبا نکلتا تو وہ اپنے حساب سے اس کو بڑے حساب سے اس کی ہتھیار بناتے، زرے بناتے. اللہ کے نبی کو یہ معجزہ ملا کہ جو ہی لوہا ہاتھ میں آتا وہ خود بہت صاف ہو جاتا، اس کی تارے بن جاتی، اس کے پیش بن جاتے، جو کرنا ہوتا آپ ہاتھ میں بیٹھ کر اس کو 2 منٹوں میں سارا کام تیار کر کے، لوگ حیران رہ جاتے. رب تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، لیکن جب آپ کی عمر شریف 75 سال کی ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر اس وقت 11 سال یا 13 سال کی تھی. کچھ نبی ایسے گزرے ہیں جن کی 12 بیٹے ہوئے ہیں. مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے 12 ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 ہوئے، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے 12 بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور ایک اور نبی ہیں ان کے بھی 12 بیٹے ہوئے، کہیں لکھا تھا ذہن میں نہیں آ رہا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے جب 75 سال عمر ہوئی تو حضرت یوسف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 11 سال تھی. آپ کی بادشاہی کا دور ہے، ایک آدمی کے کھیت میں پڑوسی کی بکریاں چھوٹ کر پڑ گئیں اور وہ کھیت سارا کھا اور خراب کر گئی۔ تو دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں حاضر ہوئے مقدمہ لے کر، ایک وہ شخص جس کا کھیت تھا اور ایک وہ شخص جس کی بکریاں تھیں۔ دروازے پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کھیل رہے ہیں یا تشریف فرما ہیں، بچپن کا دور عالم ہے۔ تو جب وہ لوگ اندر گئے، انہوں نے پوچھا داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ اندر ہیں یا نہیں، تو آپ نے پوچھا کیوں، کہا کہ ہمارا یہ جھگڑا ہے، ہم آپ کی عدالت میں جا رہے ہیں۔ تو ان کو مقدمہ بتایا، اندر چلے گئے۔ داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا، اس آدمی سے پوچھا جس کی زمین تھی، اس سے پوچھا، چار سوال سیدنا داؤد علیہ السلام نے اس سے کیے۔ ایک تو پوچھا کہ زمین تیری ہے، کل کھیتی تیری کیسے تھی، تو نے کون سی کھیتی بوئی ہے، اور تو نے موسم کے مطابق کھیتی بوئی ہے یا بغیر موسم کی بوئی ہے، کیونکہ اگر موسم صحیح نہ ہو تو کھیتی خراب ہو جاتی ہے، اور اگر کل جو ہے تو نے نہیں دیکھی تو ہو سکتا ہے کوئی اور خراب کر گیا ہو۔ تو جب آپ نے چار سوال کیے، پہلا آپ نے پوچھا کہ زمین تیری تھی، ہاں جی، زمین تیری کیسی مضبوط تھی، کھیتی کون سی تھی، بعض لوگوں نے کہا وہ انگور تھے، کس نے کہا وہ زراعت تھی، انگور کی بیلیں تھیں یا زراعت تھی، تیسرا سوال کہ موسم کے مطابق کھیتی کی یا بے موسمی کی، اور چوتھا آپ نے پوچھا کہ کل کس حالت میں تھی۔ اس نے جب جواب دیے تو آپ نے فریق مخالف سے پوچھا، اس نے بھی کہا جی بالکل ٹھیک ہے، جیسے اس ساتھی نے کہا ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ اب آپ نے مدعا علیہ سے، جو بکریوں والا تھا، اس سے پوچھا، آپ نے اس سے چار سوال کی، آپ نے فرمایا کہ بکریاں تیری کتنی تھی، یہ پوچھا، دوسرا کہ وہ بکریاں تیری تھیں یا کسی اور کی تھیں، اس نے کہا جی میری تھی، پھر کہا کہ ان بکریوں کی عمر کیا تھی، عمر پوچھی، پھر وہ ان کی صحت کیسی تھی، بیمار تھیں، تندرست تھیں، کیسی، چار باتیں۔ جب یہ باتیں پوچھ چکے تو پھر آپ نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ رات کو میں نے بکریاں باندھی ہیں، اور رات کو کسی وقت بھی وہ چھوٹ کر ساتھ والی کھیتی میں چلی گئی ہیں اور اس نے خراب کر دیا ہے، اور اس آدمی نے وہ بکریاں پکڑ کر میرے پاس لایا ہے اور مجھے بتایا، دکھایا کھیت اپنا۔ تو حضور یہ بات ہے، اس نے بھی تصدیق کی، دونوں اس بات میں ایگری ہو گئی۔ یہ کتنی اچھا دور تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت نہیں کیا، جو سچی بات تھی وہ کی۔ سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے اب فیصلہ کیا کہ کھیتی کی قیمت جو تھی وہ فار ایگزامپل $5,000 تھی یا $500 تھی، جب وہ تباہ ہو گئی، خراب ہو گئی، اب بکریوں کی قیمت لگائی تو وہ بھی اتنی ہی بنتی تھی، 5,000 یا 500 بنتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تو نے 500 کی اس کی کھیتی خراب کی ہے، تیری بکریوں کی قیمت 500 ہے، تو ساری بکریاں اس کو دے اور تو فارغ۔ یہ فیصلہ، وہ دونوں راضی ہو گئے اس بات پر، یعنی ان کے ذہن میں کوئی ایسا، نبی نے جو فیصلہ فرمایا وہ راضی ہو گئے، وہ فیصلہ لے کر باہر نکلے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہم بھی فیصلہ ہو گیا، کہنے لگے جی فیصلہ ہو گیا، کیا فیصلہ ہوا، انہوں نے بتایا کہ داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا۔ تو صاحبزادے کہنے لگے اگر میں یہ فیصلہ کرتا تو میں اس سے اچھا فیصلہ کرتا۔ 11 سال کی عمر ہے، والد کی عمر 75 سال ہے، تو کہا انہوں نے کہا آپ کیا فیصلہ کرتے، انہوں نے میں اس سے اچھا فیصلہ کرتا جس میں تم کسی کو نقصان بھی نہ ہوتا اور دونوں خوش بھی ہو جاتے۔ وہ واپس چلے گئے، کہا حضرت آپ کے صاحبزادہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں فیصلہ کرتا تو اس سے اچھا فیصلہ کرتا جو تم دونوں کو قبول بھی ہوتا اور کسی پر کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہوتی اور نقصان بھی نہ ہوتا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام باہر نکلے، آپ نے فرمایا تمہیں اپنے باپ کی قسم، میرے پاس آؤ اور بتاؤ وہ کون سا اچھا فیصلہ ہے جو تم کرنے والے تھے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان میں اس کا یہ فیصلہ کرتا کہ اس آدمی نے جس کی بکریوں نے اس کے کھیت کو اجاڑا ہے میں اس بکریوں والوں کو حکم دیتا کہ تو اپنی بکریاں اس کو دے دے جس کا کھیت ہے اور اس کو کہتا کہ تو یہ بکریاں اپنے پاس رکھ اور جو بکریوں والا ہے اس کو میں اس کا کھیت دے دیتا اور کہتا کہ تو اس کھیت کی گوڈی کر اس کو پانی دے اور اس کھیتی کو دوبارہ آباد کر اور اگر اس کو 6 مہینے لگیں 4 مہینے لگیں 1 سال لگے جتنا عرصہ اس کا کھیت اسی حالت میں نہ آتا اس وقت تک وہ شخص دوسرا شخص اس کی بکریاں رکھے اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائے اس کی اون سے فائدہ اٹھائے اس کے بچے اگر ہوں وہ اپنے پاس رکھے ان کو چارہ دیں ان کی حفاظت کریں جب وہ کھیت اس حالت میں ہو جائے جس حالت میں تھا اس اجڑنے سے پہلے جب اس حالت کو پہنچ جائے تو وہ اب میں فیصلہ کروں کہ وہ بکریاں تم اس کو دے دو اور تم اپنا کھیت واپس لے لو. اب اس کی بکریاں بچ جائیں گی اس کا کھیت اسی طرح ہو جائے گا پلس اس کا جو نقصان ہوا ہے بکریوں کی حفاظت بکریوں کے رکھنے سے اس کو فائدہ ہوتا کہ اون کا بھی فائدہ ہوتا اس کو اس کا دودھ کا بھی فائدہ ہوتا اور یہ نقصان پورا کرتا اس کی کھیتی کو آباد کر کے اس کی گوڈی کر کے اس کو پانی دے کر بیج ڈال کر اس کی حفاظت کر کے میں یہ فیصلہ کرتا. سیدنا داؤد علیہ السلام نے اس کو بہت پسند فرمایا اور آپ نے اپنا فیصلہ واپس لے کر سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ صادر فرما دیا. ہاں جی تو یہ اللہ کی شان ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نانا جی سیدنا عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی بزرگ تھے صاحب کرامت تھے. ایک عورت بچہ لے بیمار بچہ لے کر آئی کہ حضرت سے دعا کرائے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر کھیل رہے ہیں آپ نے دیکھا پوچھا مائی کیا بات کہا میرا بچہ بیمار ہے تو میں آپ کے نانا جی سے دعا کرانے جا رہی ہوں. وہ گئی وہاں تو بچہ تقدیر الہی سے فوت ہو گیا. جب باہر نکلی تو روتی ہوئی نکلی آپ نے پوچھا کیا ہوا کہا کہ دعا کرانے گئی تھی کہ بچہ ٹھیک ہو جائے بچہ فوت ہو گیا. نانا جی نے کوئی دعا نہیں کی نانا جی نے دعا تو کی ہے لیکن بچہ جو ہے بس وہ فوت ہے. آپ نے فرمایا یہ تو زندہ ہے تو بچہ زندہ ہو گیا. وہ خوشی سے دوڑی حضرت دیکھو یہ آپ کے پوتے آپ کے نواسے نے یہ بچہ زندہ کر دیا. آپ ڈنڈا لے کر دوڑے آپ کے پیچھے کہ اس عمر میں یہ فیصلے یعنی آپ بھی بڑے پائے کے ولی اللہ تھے. جب دوڑے ڈنڈا لے کر آپ آگے اور نانا جی پیچھے آگے قبرستان تھا میں نے کتب میں پڑھا ہے آپ جب قبرستان میں داخل ہوئے تو فرمایا او مردو نانا جی ڈنڈا لے کر آ رہے ہیں دوڑو سب قبروں سے مردے اٹھ کر دوڑنے لگ گئے. ہاں جی صاحبزادوں کی بھی کیا شان ہوتی ہے. ہاں جی رب تعالی شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ یہ پوتے ہیں خواجہ شاہ بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے. خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی حضور اولاد نہیں ہے. آپ نے نظریں بند کی فرمایا مائی تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. حضور اگر اولاد ہوتی تو آپ کے پاس آتی وہ تو مجھے ویسے ہی مل جاتی. فرمایا مائی کہا ہے نا اولاد نہیں ہے. روکتی باہر نکلی شاہ رکن عالم بچپن کا زمانہ ہے باہر کھیل رہے. فرمایا مائی کیوں رو رہی ہے کہا نانی تیرے دادا کے پاس گئی تھی لیکن نامراد لوٹ رہی. کیا تھا اولاد چاہیے. فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بچہ دے گا. نانا دادا جی نے سنا ناراضگی کا اظہار کیا آپ نے فرمایا 2 3 4 یہاں تک کہ 7 تک پہنچ گیا. دادا جی خاموش ہو گئے. یہ جو صاحبزادگان ہوتے ہیں یہ فیض انہی بزرگوں کو ہوتا ہے. اب سلیمان علیہ السلام بھی بیٹے ہیں وہ بھی نبی ہیں خود نبی ہیں ایک بڑی شان ہے، لیکن نبی کے صاحبزادے ہیں یہ بھی ایک بڑی شان ہے. رب تعالی نے داؤد علیہ السلام کو علم دیا جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا، لیکن رب تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا جس کی وجہ سے انہوں نے بھی فیصلہ کیا. تو فیصلہ کس کا اچھا تھا؟ صاحبزادے کا فیصلہ اچھا تھا. قرآن مجید نے اس کو فرمایا ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان کو سمجھ عطا فرمائی، سمجھ داؤد کو بھی دی، لیکن سلیمان علیہ السلام کی سمجھ کی رب نے تعریف فرمائی، فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ دی ہے. ہاں جی، تو سلیمان علیہ السلام کے پاس جو حکومت تھی، کتاب داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن سلیمان علیہ السلام کی نبوت کو ناصحانہ نبوت کہا گیا. داؤد علیہ السلام کی نبوت اپنے مقام پر، سلیمان علیہ السلام کی نبوت کو اپنے مقام پر، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. دونوں نبیوں کی رب تعالیٰ تعریف فرماتا ہے، تو فرمایا کہ جو فیصلہ کیا نا سلیمان علیہ السلام نے، یہ ہماری دی ہوئی سمجھ تھی جس کا انہوں اچھا فیصلہ کیا. سلیمان علیہ نبی علیہ السلام والسلام کے بڑے فیصلے مشہور ہیں. دو عورتوں کے بچے ہوئے، تو دونوں اکٹھی جنگل میں گئی ساگ کاٹنے کے لیے یا کسی کام کے لیے گئی، چادر بچھائی، اس پر دونوں نے اپنے اپنے بچوں کو لٹا دیا. ایک بڑی عمر کی تھی، ایک چھوٹی عمر کی تھی. دونوں بچے جب لیٹے تو خود جو ہے وہ کسی کام کے لیے، جو جس کام کے لیے گئی تھی وہ چننے لگ گئی. کوئی جنگلی جانور آیا، وہ بچے کو اٹھا کر لے گیا. اب جب واپس آئی تو ایک بچہ تھا، دوسرا نہیں تھا. تو بڑی نے قبضہ کر لیا، تھا وہ بچہ چھوٹی کا. اب بڑی نے کہا یہ تو میرا ہے. اب یہ عدالت جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ گیا. سیدنا داؤد علیہ السلام نے بچے کی شکل کو دیکھا، ماں کی شکل کو دیکھا، فرما دیا یہ بڑی کا ہے، تھا وہ چھوٹی کا. دروازے پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کھیل رہے تھے. جب باہر نکلی تو آپ نے فرمایا میں اس سے اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا چھری لاؤ، میں بچے کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک چھوٹی لے جائے، ایک بڑی لے جائے. بڑی نے کہا مجھے منظور ہے. چھوٹی نے کہا نہیں نہیں، اللہ کے لیے بچے کے ٹکڑے نہ کرو، اسی کو دے دو. فرمایا بچہ چھوٹی کا ہے. ابا جی نے بلایا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ حضور بڑی کے دل میں اس کی محبت ہی نہیں ہے، چھوٹی کہتی ہے اسی کے پاس رہے لیکن اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میں اسی کے پاس جا کر دیکھ لوں گی، یہ اصل ماں ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی. سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو رب تعالیٰ نے سات معجزے عطا فرمائے، جن کو رب تعالیٰ جل شانہ نے سات معجزے عطا فرمائے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معجزے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی معجزے عطا فرمائے، اور ان کے معجزات جو سیدنا یوسف علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے تھے، ہوا ان کے لیے مسخر تھی. آپ کا تخت جو جنوں نے بنایا تھا وہ 3 میل لمبا تخت تھا اور 1 فرلانگ چوڑا، اتنا بڑا تخت. 3000 سونے کی کرسیاں دائیں طرف، 3000 چاندی کی کرسیاں بائیں طرف، آگے ریشم کا قالین بچھا ہوا ہے جس پر جو آپ کے علاقے کے عمراء اور بادشاہ ہیں وہ بیٹھتے ہیں، دائیں طرف انبیاء علیہ السلام جو آپ کے دور کے ہیں وہ، اور دیگر جو بزرگ ترین افراد ہیں امت کے وہ بیٹھتے ہیں، بائیں طرف علماء اور اولیاء بیٹھتے ہیں، جنات ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور وزراء اور دیگر لوگ جو ہیں وہ پیچھے قالین کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. اور اس ہوا کو سیدنا سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ تو تخت سے اوپر نہیں آنا، نیچے رہنا ہے، اور تو نے میرے تخت کو اتنی دیر میں فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک پہنچانا ہے. رب تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، عاصفتن ہوا کی تعریف دو مقام پہ، ایک مقام پہ فرمائی وہ ہوا عاصفہ ہے، دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ سعد میں غالباً ہوا کی تعریف فرمائی رخان، عاصفتن کا معنی ہے سخت ہوا، تیز ہوا، طاقتور ہوا، وہ آپ کے مستقر تھی، آپ کے تابع تھی. اور جو سورہ سعد میں فرمایا وہ فرمایا کہ نرم ہوا آپ کے تابع تھی. تو علماء نے اس کی تطبیق دی ہے کہ جب تخت کو اڑانا ہوتا ہے تو سخت ہوا کو حکم ہوتا ہے کہ تو تخت کو اڑا کر لے جا. جیسے آپ نے دیکھا ہے جب 747 کو ہوا پر اڑانا ہوتا ہے تو کتنے تیز پنکھے چھوڑے جاتے ہیں، اور جب اس کو اتارنا ہوتا ہے تو وہ تیزی کو نرمی کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے اور نرم ہوا اس کو نیچے لے کے آتی ہے. تو جب سلیمان علیہ السلام تخت کو اڑاتے ہیں تو آصفتاً جو آصفہ ہوا ہے، تیز ہوا، اس کو حکم ہوتا ہے کہ تو تخت کو اڑا، اور جب اتارنا ہوتا ہے تو رخا کہا جاتا ہے کہ اب نرم ہوا جو ہے اس کو اس کی طاقت کم کر کے تخت کو نیچے لے کے آ جائے. ایک گھوڑا یا اونٹ جو ایک مہینے میں سفر کرتا ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت 8 گھنٹے میں وہ سفر کرتا تھا، اور آپ سال میں 2 مرتبہ پوری دنیا کا دورہ کرتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ آپ کا جو شہر تھا جہاں دارالخلافہ تھا، جو فلسطین میں اور سیریا میں ہے، جس کا نام تدمر ہے، آج بھی وہاں جنوں کا بنایا ہوا قلعہ موجود ہے دارالخلافہ میں، وہاں آپ کا دارالخلافہ تھا. وہاں سے آپ ہوا کو حکم دیتے اور وہ ہوا جو ہے اس کو لے کر مختلف مقامات پر لے کے جاتی. 8 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد استخر ایک جگہ ہے غالباً رشیا کے علاقے میں، وہاں آپ دوپہر کو پہنچتے، وہاں کیلولہ فرماتے. کبھی آپ وہاں سے عراق تشریف لاتے، کبھی آپ وہاں سے ترکمانستان تشریف لاتے، کبھی کابل تشریف لاتے، کندھار کا ذکر بھی روایات میں آتا ہے آپ وہاں بھی تشریف لاتے، اور مکران جو پاکستان کا حصہ ہے وہاں بھی آپ تشریف لاتے. ان علاقوں میں اور چین میں اور ساحل سمندر کے ساحل پر آپ تشریف لے جاتے. یہ آپ کے سفر کی رویداد ہے جب آپ اس سفر میں آپ چلتے اور وہاں تشریف لے جاتے. ایک مرتبہ کا ذکر آتا ہے آپ مدینہ منورہ کی فضا سے گزرے، تو آپ نے مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہوا کو حکم دیا کہ یہاں تخت اتار دے، تخت اتر گیا. آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو یہ فرمایا کہ 11 میل کا سفر ہے جو ہم نے پیدل کرنا ہے، یہ جنگل جو دیکھ رہے ہو، فرمایا 11 میل کا سفر آپ نے پیدل کرنا ہے. آپ نے 11 میل کا سفر پیدل کیا اور اس کے بعد پھر آپ تخت پر بیٹھے. اب لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا وجہ ہے، فرمایا یہ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، جس سے ہم جس شہر سے ہم پرواز کر کے نہیں گزر سکتے، اس لیے ہم یہاں اس شہر میں پیدل گزرے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی شہر، اور آپ کی اس فوج میں تخت پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا تبا. اس نے جب یہ بات سنی کہ اس شہر کی حضور اتنی عزت فرما رہے ہیں، تو اجازت لی کہ اگر اجازت ہو تو میں یہیں رک جاؤں. تو آپ نے اس کو اجازت فرمائی جس کا نام توبہ اور تبا بھی آتا ہے، جس کی وجہ سے مدینہ طیبہ کا نام ایک توبہ بھی ہے، اس کی وجہ سے بعد میں یثرب تبدیل ہوا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہی تبہ جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں رکا تھا، اسی کے بنائے ہوئے مکان میں حضرت ابو ایوب انصاری رہتے تھے اور اسی کی اولاد میں سے تھے، اسی کا لکھا ہوا خط حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو یالا اور ابو ایوب انصاری، ان کو کہا کہ میرا خط کہاں ہے جو تمہارے پاس ہماری امانت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام تشریف لائے. اس علاقے میں بھی. سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کو رب تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے ان میں ایک معجزہ یہ تھا کہ جنات آپ کے انڈر تھے اور جنات کو آپ حکم دیتے, وہ پانی جو ہے زمین سے پانی کھود کر نکالتے, سمندروں میں غوطے لگا کر موتی اور قیمتی جواہرات نکال کر لاتے, بڑے بڑے قلعے تیار کیے. جنات نے جو قلعے تیار کیے ہیں جو آج بھی سیریا میں موجود ہیں, ایک بیت المقدس, اس کا ذکر تو آتا ہے کہ بیت المقدس جنوں نے بنایا, یہ موجود ہے. جو آپ کا دار الخلافہ شہر تدمر تھا وہاں کا قلعہ موجود ہے, ایک اور قلعہ جس کا نام قلعہ سلجین ہے وہ موجود ہے, قلعہ سرواج موجود ہے, قلعہ سنداور موجود ہے, قلعہ فلطوم موجود ہے, قلعہ عمدان موجود ہے. یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے قلعے آج بھی موجود جو جنات کے بنائے ہوئے ہیں. اور قرآن فرماتا ہے کہ جنات جو کام کرتے محاریب بناتے, تماثیل بناتے, قدور الراسیات بناتے اور جفان کل جواب بناتے, یہ قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں. کیا جفان کہتے ہیں اتنے بڑے ٹب کو, اتنے بڑے ٹب بناتے جنات جس میں ہزار ہزار آدمی بیٹھ کر کھانا کھا سکتا, یعنی اتنا بڑا ٹب بناتے جس میں سالن روٹی بھر دیا جاتا, ہزار آدمی اس پیٹ پر کھانا کھاتے. یہ کون بناتے؟ یہ جنات بناتے تھے. کل جواب جیسے بڑا ہاؤس ہوتا ہے, ہاؤس کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ٹب ہوتا ہے جس میں ہزار آدمی کھانا پڑ جائے. قدور الراسیات, اتنی بڑی بڑی دیگیں بناتے جنات جس کے اندر سیڑھی سے چڑھنا پڑتا. اب وہ اتنی بڑی دیگیں کون پکاتا, کون اٹھا کر چولہے پر رکھتا, اتنے بڑے چولہے کون بناتا؟ یہ جنات اٹھا کر چولہوں پر رکھتے, کھانا بناتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج اس سے کھانا کھاتی. قرآن فرماتا ہے قدور الراسیات. محاریب, یہ جو قلعے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے, یہ قلعے اور نقشے شہروں کے اور اتنے بڑے بڑے جو ہے محلات اور قلعے اور نقشے, یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جنوں سے بنواتے. یہ آپ کا معجزہ تھا کہ جنات آپ کے تابع تھے. بڑے بڑے سرکش شیطان قسم کے جن جو کسی کے قابو نہ آتے, وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے با ادب کھڑے رہتے. جب آپ ان کو جیل میں ڈالتے کوئی ان کو نکال نہ سکتا نہ وہ نکل سکتے. یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. آپ کے زمانے میں پہاڑوں سے تانبا اور لوہا نکلتا, یہ آپ کا معجزہ تھا کہ جب لوہا اور تانبا نکلتا تو وہ پانی کی طرح بہتا ہوا نکلتا, سخت نہیں نکلتا تھا, صاف کیا ہوا تانبا اور سونا نکلتا اور لوہا نکلتا اور تانبا نکلتا. تو آپ جو ہے اس کے لیے جس شکل میں اس کو بنانا ہوتا, ڈالنا ہوتا, اس طرح کی وہ مشینیں تیار ہوتی, وہ پانی سیدھا ان مشینوں میں آتا اور جب وہ خشک ہو جاتا اس کو نکالتے تو اسی طرح کلوار اور اسی طرح کے ہتھیار بن جاتے, اسی طرح کی زیریں بن جاتی. یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم ہو جاتا, آپ کے لیے پہاڑوں سے ہی بہتا ہوا لوہا اور تانبا نکلتا اور آپ اس کے ٹھپے جو ہوتے ہیں اس کے اندر سچے جو ہوتے ہیں اس کے اندر ڈال, اس کے اندر وہ جب پگھلا ہوا تانبا اور لوہا جاتا جو چیز بنانا چاہتے اس طرح کی چیز بن کر لوگوں کے پاس آ جاتی. پھر آپ کی حکومت جو تھی وہ صرف سیریا, نبوت آپ کی صرف بنی اسرائیل پر تھی لیکن حکومت آپ کی پوری روئے زمین پر تھی. یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. ایک معجزہ آپ کا یہ تھا کہ آپ دو دو مہینے نہ پانی پیتے نہ کھانا کھاتے اور کھڑے عبادت فرماتے رہتے, آپ کو بھوک اور پیاس ہی نہیں لگتی تھی. یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. ہوا آپ کے کیسے تابع ہوئی؟ جیسے آپ نے سنا کہ لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے کیسے تابع ہوا, کہ لوگوں نے کہا اگر یہ بیت المال سے نہ کھائیں تو یہ اچھا ہو. آپ نے دعا کی ہے اللہ مجھے کوئی مزدوری سکھا دے, رب نے یہ سکھا دی, لوہا موم کر دیا. سلیمان علیہ السلام نے جو سواری کے گھوڑے تھے جس کا ذکر سورہ سعد میں آئے گا، بے شمار گھوڑے تھے ہزاروں کی تعداد میں، بڑے خوبصورت گھوڑے، آپ ان کے دیکھنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ آپ کی نماز اثر قضا ہوگی. جب نماز اثر قضا ہوئی آپ کو اتنا دکھ لگا کہ آپ نے سارے گھوڑوں کے پیر کاٹ دیے اور ان کو بیکار کر دیا کہ اللہ کے حکم بجا لانے میں یہ مخل ہوئے ہیں، ان کو ختم کر دو. تو چونکہ دکھلاوے کے طور پر آپ نے اس جائیداد کو ختم نہیں کیا تھا، ایک فرض کے پورا نہ ہونے پر اس کی تلافی کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے اپنے مال کو جانوں کو ضائع کر دیا. رب تعالی جل شان نے فرمایا، اے میرے نبی، تو نے میری رضا کی خاطر ہزاروں گھوڑے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اس دکھ میں کہ تیری نماز اثر قضا ہو جائے، اب تمہیں گھوڑوں پر سواری کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ہوا آپ کے تابع کر دیں. رب تعالی نے ہوا کو تابع کر دیا. آج بھی اگر مسلمان اس طرح کا عقیدہ رکھ لے، اگر اس کی نماز قضا ہو، اگر اس کا کوئی حکم خداوندی جو ہے وہ ضائع ہوتا جائے، اور وہی خیال جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تھا، اپنی جائیداد کو تباہ کر دے، اسے ہاتھ دھو لے، اگر اتنی قربانی کرے گا تو رب تعالی جل شانہ بھی اس کا مداوع کر دے گا اور اس کا حل اس کے لیے پیدا فرما دے گا. تو سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یا داؤد علیہ السلام، ان کو جتنے بھی، جیسے آپ نے دیکھا لوہے سے زرے بنانا یا چیزیں بنانا یا محلات بنانا، یہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جتنے بھی انبیاء پیدا فرمائے ہیں تمام کو رب تعالیٰ نے ہنر دے کر بھیجا ہے، اور جتنے بھی کام آج دنیا میں رائج ہیں یہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کے شروع کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ، ان اللہ خالق کل صانعین و صناعتین، اللہ تعالیٰ نے ہر صنعت، ہر کاروبار، ہر کام اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس کام کے بنانے والا، کرنے والا بھی اللہ کا نبی اللہ نے پیدا فرما کر اس کو سکھا کر مخلوق میں بھیجا ہے. یہ سارے کام انبیاء کے کیے ہوئے. مثلا سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو آپ کو ایک سرخ بیل دیا گیا، آپ اس سرخ بیل کو لے کر آپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. یہ ہل چلانا، زمین کا بونا، اس کو جو ہے ہل کے ساتھ کھیڑنا زمین کا، اس کے اندر بیج ڈالنا، اس کو پانی ڈالنا، اور اس کو موسم کے مطابق فصل کا اگانا، کاٹنا، اور اس کے گندم علیحدہ کرنا، بھوسا علیحدہ کرنا، یہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا جتنا بھی کام زمین سے متعلقہ ہے، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس کا علم دیا. سیدنا نوح علیہ السلام کا آپ سن چکے کہ جتنے بھی یہ بحری جہاز تیار ہو رہے ہیں، کشتیاں تیار ہو رہی ہیں، اس نوح علیہ السلام سے پہلے کشتی کسی نے نہیں بنائی، بحری جہاز کسی نے نہیں بنایا. تو یہ جتنے بھی سمندر کی آب دوزے ہیں، بحری جہاز ہیں، کشتی ہے، بڑے بڑے جہاز ہیں، یا لکڑی کا کاروبار جو ہے، لکڑی کا کاٹنا، اس کے پھٹے بنانا، اس کی چیزیں بنانا، یہ سارا لکڑی کا کام یہ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا شروع کیا ہوا ہے. سیدنا شیس علیہ نبینا علیہ السلام، کپڑا بننا، کپڑا تیار کرنا، دھاگا بنانا، روئی بنانا اور اون بنانا، یہ سیدنا شیس علیہ السلام کا تیار کردہ ہے. یہ اللہ تعالی نے ان کو سکھایا اور انہوں نے آگے اس کو کیا. سیدنا ادریس علیہ السلام، یہ درس و تدریس، لکھنا، پین بنانا، کلمے بنانا، الفاظ اور حروف کے نقشے بنانا، کون سا الفاظ کیسے لکھا جائے، اس کی کتنی گولائی ہو، کتنی چوڑائی ہو، کیسے اس کو لکھا جائے، یا کپڑا سینا، لباس بنانا، سلوار، کرتا، یا اس طرح کی چیزیں، یہ ساری سیدنا ادریس علیہ نبی علیہ السلام کا دیا ہوا علم ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کپڑے کی تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، کپڑے کو لپیٹنا، کپڑے کو دکان پر جاؤ تو دیکھا کتنے منٹ میں تھان کو کھولتے ہیں پھر اس کو جوڑتے ہیں. گز کتنے میٹر کتنے فٹ, یہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تیار کیا ہوا. سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام لکڑی کے برتن بنانا, پیالہ لکڑی کا, ہاں جی کھانے پینے کی اشیاء لکڑی کی, ٹوکری ہاں جی چھوٹی بنانا بڑی بنانا, درختوں کی شاخوں کا درست کرنا, بانس کو سیدھا لے جانا, یہ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے. اسی طرح ہوائی جہاز جو ہے اس کو بنانا یہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تخت سے دے کر سیکھا گیا. سیدنا شعیب علیہ السلام جانوروں کی دیکھ بھال, بکریوں کیسے پالنا ہے, پیڑوں کو کیسے پالنا ہے, گاؤں کو کیسے پالنا ہے, ان کا علاج بیمار ہو جائے تو ان کو کون سی دوائی دینی ہے, یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کا علم تھا. سیدنا صالح علیہ السلام کمبل کیسے بنانے ہیں, دری کیسے بنانی ہے, قالین سازی کیسے کرنی ہے, سیدنا سلیمان علیہ صالح علیہ السلام کا یہ علم تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جوتا کیسے بنانا ہے, چمڑے سازی کا کام, یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. یوشع بن نون زیور کیسے بنانا ہے, سونے چاندی کا علم, اس کے برتن سونے چاندی کے زیور بنانا, یہ سیدنا یوشع بن نون کو اللہ تعالی نے سکھایا ہے. شیشہ چھوٹا بڑا اس کی جو ہے سائز یا اس کو جو ہے صاف بنانا, یہ سیدنا الیاس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایجاد ہے. صابن بنانا یہ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, صفائی کی چیزاں یہ ان کا تھا. استرا قینچی چاکو چھری اس کی ابتدا سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی. لوہے کی زرہ ہتھیار بنانا یہ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام سے. اب اندازہ لگائیے, تو بات ہو رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی, رب تعالیٰ نے فرمایا جب لوگ آپ کے مخالف ہوئے حسد کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا اے داؤد علیہ السلام ہم نے 90 حصے حکمت کے زمین پر اتارے, ہم نے 70 حصے حکمت سلیمان علیہ السلام کو دی, 20 حصے حکمت باقی مخلوق میں تقسیم کی, تو لوگوں سے پوچھو کہ اس سے حسد کیوں کرتے ہو ہمارے سلیمان سے, ان کو تو ہم نے یہ چیز عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو اسی کا ذکر آج کی جو ہم نے ذکر کیا اسی کا ذکر آ رہا ہے, آپ ترجمہ سنیے, ہم نے باقی تقریر کر دی ہے. وہ داؤد و سلیمان, اور یاد کرو اے محبوب علیہ السلام, ذکر کرو حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا. اذ یحکمان فی الارض, جب وہ کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے. اذ نفشت فی غنم القوم, جب کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چھوٹی اور وہ کھیتی کھا گئی. ہاں جی, تو حضرت یا داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بکریاں اس کو دے دیں جس کی کھیتی ہے, اور یوسف علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ نہیں, اتنی مدت کے لیے بکریاں اس کو دے دو اور زمین دوسرے کو دے دو, وہ زمین کو ٹھیک کرے, کھیتی آباد کرے, اور وہ بکریوں کی رکھوالی کرے, اس کا فائدہ اٹھائے. فرمایا یہ ساری باتیں جو تھی نا جو باپ بیٹے کے اندر ہو رہی تھی, وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ, ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے. داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی دیکھ رہے تھے, وہ بھی بالکل صحیح تھا, غلط نہیں تھا, اور سلیمان علیہ السلام کا بھی فیصلہ بالکل صحیح تھا. لیکن اچھا کس کا تھا؟ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان, ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا. صحیح بات کس کی تھی؟ سلیمان علیہ السلام. مطلب کیا کہ اگر داؤد علیہ السلام کی وجہ سے وہ دونوں راضی ہو گئے, لیکن اگر آپ آج فیصلہ کریں اور بکریاں لے کر کسی کو دے دیں تو وہ دل میں کتنا کھوٹ رکھے گا کہ داؤد فلان شخص نے میرا فیصلہ صحیح نہیں کیا, میرا سارا مال لے کے اس کو دے دیا اور اس کا اس کے پاس زمین اس کی اس کے پاس ہے, تو یہ دل میں کھوٹ رہتا ہے نا. تو اس لیے فیصلہ ایسا کرنا چاہیے جس میں دونوں کا نقصان نہ ہو, دونوں کے اندر لڑائی جھگڑا بھی نہ پیدا ہو اور دونوں کے دل بھی میلے نہ ہوں. تو سلیمان کو جو ہم نے سکھایا کہ اس کی بکریاں واپس آ جائیں گی جب تک کہ وہ اس کو زمین ٹھیک کر کے دے گے, کھیتی ٹھیک کر کے دے دے گا, تو دونوں کے دلوں میں کدورت نہیں رہے گی. فرمایا ایسا مسئلہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سکھا دیا تھا. فرمایا کہ غلط نہ داؤد تھے نہ سلیمان. کیوں؟ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا, ان دونوں کو یعنی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ان کو حکومت بھی دی تھی اور ہم نے ان کو علم بھی عطا فرمایا تھا. تو دونوں کا دو فیصلہ بھی صحیح تھا, دونوں کا علم بھی صحیح تھا, اس لیے کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ دیا ہے داؤد کو بھی اور سلیمان کو بھی علیہ السلام. اب آگے ہم نے کیا کیا, فرمایا وسخرنا مع داؤد الجبال, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور بھی معجزے دیے کیا, کیا کہ پہاڑوں کو مسخر کر دیا, وہ پہاڑ تسبیحیں پڑھتے ہیں جب سلیمان جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے ہیں, وہ تیر اور پرندے سارے پرندے آ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ارد گرد, جو تسبیح داؤد علیہ السلام پڑھتے ہیں وہی تسبیح پرندے اور پتھر بھی پڑھتے ہیں. اور فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ, یہ نہ سمجھنا کہ یہ اس وقت ہماری طاقت تھی, وَكُنَّا فَاعِلِينَ, یہ ہمارے کام تھے جو آج بھی ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پتھر مسخر کیا ہے, پہاڑ مسخر کیے ہیں, پرندے مسخر کیے ہیں, تو کیا محمد عربی نہیں فرماتے کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو میرے اوپر صلاۃ و سلام پڑا کرتا تھا؟ وَكُنَّا فَاعِلِينَ, ہم اب بھی کرنے والے. کیا جب ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا اور کہنے لگا گر رسولی چیز در دستم نہا, اے محمد اگر تو رسول ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے, آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ کنکریاں خود بتا دیں وہ کیا ہے؟ تو کنکریوں نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول, میں وہ کن فاعلین, اگر ہم اس وقت کر سکتے ہیں آج بھی کر سکتے ہیں. وعلمناہ صناۃ لبوس لکم, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا ہم نے کیا صنعت لبوس, ایک صنعت لکھائی کاروبار سکھایا, کیا لبوس لکم کہ وہ لوہے کا زرہ کا کپڑا بنائیں, خود بنائیں, زرے بنائیں, اور ہم نے اسے تمہارے لیے ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ جنگوں میں لوگ جو ہے نا وہ زرے بنا کر وہ استعمال کریں, کیا لتحسنکم من باسکم, تاکہ تمہیں تمہاری آنچ اسے بچائے, یعنی جب تم جنگ کے موقع پر ہو تو لوہے کا لباس پہن کر تلوار کے زخم سے بچو, نیزے سے بچو اور ان چیزوں سے بچو, خود پہنو سر پر. یہ فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا تاکہ رہتی دنیا تک داؤد علیہ السلام کا یہ کام ہمیشہ کے لیے لوگوں میں عام اور شائع ہو جائے, تاکہ تم دشمنوں سے بچنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے رہو. ہم نے اتنی نعمتیں دی, فہل انتم شاکرون, تو کیا تم ہمارے شکر گزار بندے نہیں بنو گے کہ رب نے اتنا سکھایا, اتنی نعمتیں دی, تو کیا ہمارے شکر گزار بندے نہیں بنو گے؟ کیا تم شکر نہیں کرو گے؟ اور سلیمان علیہ السلام جو بیٹے تھے, نبی کا بیٹا ہونا بھی بڑی بات ہے, لیکن ہم نے ان کو اور بھی معجزے دیے. والے سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا, اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا مسخر کرتی جو ان کے حکم سے چلتی ہے, ہاں جی, اور کہاں جاتی ہے؟ الی الارض التی بارکنا فیہا, واپسی پر سلیمان علیہ السلام کو اس زمین کی طرف لے جاتی ہے جس زمین میں ہم نے برکت رکھی ہے, اور وہ کون سی ہے؟ بیت المقدس, سیریا کی زمین, وہ زمین جہاں ہم نے برکت رکھی ہے اس زمین کی طرف واپسی میں لے جاتی ہے. اب جب بھی شام کو جہاں کلولہ کرتے ہیں, جہاں پہنچتے ہیں, واپسی پہ حکم دیتے ہیں زمین مجھے وہاں, اے ہوا مجھے وہاں لے جا جو میرا دارالخلافہ ہے, جو انبیاء کی زمین ہے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ, اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے وَمِنَ الشَّيَاطِينَ, شیطانوں کو جنوں کو مسخر کیا, مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ, جو سمندروں میں غوطہ لگا کر قیمتی پتھر نکال کر لاتے ہیں, وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, اور اس کے علاوہ اور بڑے کام کرتے ہیں, بڑے بڑے قلعے تیار کرتے ہیں, بڑی بڑی دیگیں بناتے ہیں, بڑے بڑے ٹب بناتے ہیں, سالن روٹیاں پکاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں جو انسان نہ کر سکے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, اور یہ جن جو سرکش ہے نا, یہ ان کو ہم روکے ہوئے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ تم ان کے مسخر رہو, ان کی خدمت کرو, ان کے تابع رہو. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, اور ہم انہیں ان جنوں کو ہم روکے ہوئے ہیں. یہ تھا آج کا درس, انشاءاللہ العزیز اگلے درس پہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل کا ذکر ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ان کا ذکر ہوگا، انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں تک نو انبیاء کا ذکر ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو انبیاء علیہ السلام کی علوم سے ہمیں مستفیض فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبر تکبیرا. استغفر اللہ انہ غفور رحیم صلی اللہ علی حبیبنا شفینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم